أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سب اپنی بریک سے واپس آ گئے ہوں گے الحمد للہ. یس جی الحمد للہ رب العالمین. سو ان شاء اللہ تعالیٰ جب تک کہ آن سائٹ ہمارے ساتھ واپس ریڈی ہوتے ہیں تو ہم تھوڑی سی مجھے بات بھی کرنی تھی آپ سب سے, تو ان شاء اللہ اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. مین وائل کے بارے میں سوچا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر؟ جی, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ریمائنڈر بھی دینا ہے کہ سب اپنے ٹیسٹ اور اسائنمنٹ کی طرف بھی دھیان رکھیں گے, ٹھیک ہے؟ بیکاز ایز یو نو کہ ابھی ہم کافی جلدی جلدی بھی سینڈ کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ اپنا ڈیلی کا سبق روز ریوائز کر رہے ہیں اور روز پریپیئر کر رہے ہیں تو پھر آپ کو ٹیسٹ سیم ڈے بھی کرنا اتنا مشکل نہیں ہوگا اگر آپ کی تیاری ہوگی. یس جی, ایز اے دائی دین اسمائلنگ رہنا ہے. ویری گڈ, بالکل. اور ماشاء اللہ سسٹر جویریہ بارک اللہ کی, الحمد للہ ان کے ٹیسٹ اب تو بہت فاسٹ فاسٹ اور ڈیو ڈیٹس کے اندر اندر آ رہے ہیں. ماشاء اللہ شی ہیز امپروڈ ان دس تھنگ. جنہوں نے ٹیسٹ نہیں دیے تو پھر کیا سنائیں ٹیسٹ نہیں دیے. ان شاء اللہ جن کے پینڈنگ ٹیسٹ ہیں, پینڈنگ ٹیسٹ یا اسائنمنٹ, تو ان کو ٹائم ضرور دیا جائے گا کہ ایک گریس پیریڈ کے آپ اتنے ٹائم تک ہمیں اپنے ٹیسٹ اور اسائنمنٹ سینڈ کر دیں, ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اگر آپ کا کوئی پیچھے رہ گیا تو ڈونٹ تھنک کہ اچھا سب تو میرے کورس میں کوئی امپورٹنس یہ نہیں, اتنے زیادہ نمبر ہو ہی نہیں رہے گا, کچھ بھی اس طرح سے. آپ کو ٹائم دیں گے تو آپ اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں. جی سب بھیج سکتے ہیں, جو بھی پوچھنے ہیں وہ بھی بھیج سکتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ جنہوں نے فرسٹ اس پہ بھیجا ہے تو ان کی آف کورس کی امپورٹنس زیادہ ہے, لیکن ان شاء اللہ پیچھے کے جتنے ہیں تو وہ بھی اپنے سینڈ کر سکتے ہیں. رائٹ, ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ میں سے کون کون ہے کہ جو ریکیپ کے اندر مزید پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے, یہ بھی بتائیں. جیسے مجھے نظر آتے ہیں سسٹر شفقت نواز ان کی آئی ڈی اور سسٹر سمینہ کی بھی آئی ڈی نظر آتی ہے, اور جو لوگ ایوننگ جو لوگ یعنی کہ اپنے ایسٹرن ٹائم کے زون کے مطابق مارننگ میں آتے ہیں تو وہ بھی اپنے بارے میں بتائیں کہ وہ وہاں سے لے سکتے ہیں یا کچھ بھی اس طرح سے, تاکہ ان کی بھی پارٹیسپیشن ہو. اور آپ دیکھیں کہ ہم نے قلم کی امپورٹینس پڑھی ہے نا, تو قلم سیکھنے میں بھی استعمال ہوتا ہے, پھر آگے سکھانے کے لیے بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے نا. تو ہمارا تو میرے خیال سے مین مشن ہی یہی ہے کہ ہم نے کسی بھی طرح اللہ تعالیٰ کے نبی کے جو یہ مشن تھا کہ دین آگے پہنچانا, تو ہم نے یہ کام کرنا ہے. تو اگر ہم اس کے لیے تیاری نہیں کریں گے اور ہم اس طرح سے بات نہیں کرنا سیکھیں گے تو پھر ہم کیسے یہ کام آگے کر سکتے ہیں؟ اور ہمیں ہر عمل اپنے احسان کے درجے پر بھی کرنا ہے, اس کو مینٹین رکھنا ہے ان شاء اللہ. یس, سو امید ہے کہ آئی ول ویٹ فار یور ای میل. ان شاء اللہ استاذہ جی ریڈی ہیں تو اب ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ان کے ساتھ اپنی تصویر واپس کر سکتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
Thank you. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ لوگ آج کل جو بھی سبق ہوتا ہے اس کو گھر میں خود کیسٹ چلا کر یا نیٹ سے جہاں سے بھی آپ سنتے ہیں تو ساتھ ساتھ خود پڑھیں, اور اسپیشلی جن صورتوں کی تلاوت ہم یہاں تفسیر سن چکے ہوتے ہیں اس کو سنیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری چیزیں آپ کو بعد میں بھی سمجھ آئیں گی. اب قرآن پاک کا وہ حصہ شروع ہو گیا کہ جو بہت سارے لوگ اکثر پڑھتے بھی ہیں, 28واں اور 29واں نہیں تو چلو 29واں 30واں پارا تو اکثر لوگوں کو یاد بھی ہوتا ہے. تو ان صورتوں کی تلاوت جتنی خشوع اور خضوع کے ساتھ آپ کریں گے انشاءاللہ ان کا پیغام دل میں رچے گا, کیونکہ ان صورتوں میں کوئی سمجھنے والی بات نہیں ہے. آپ نے جو سمجھنا تھا الحمدللہ سمجھ چکے ہیں, اب جذب کرنا ہے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں, آئیے شروع کرتے ہیں سورۃ البقرہ کا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة الحق, سورة کا نام بھی ہے اور قیامت کا نام بھی ہے. پیچھے ہم نے قیامت کی کچھ جھلکیاں دیکھی تھی پچھلی سورت میں, اس سورت میں ہم قیامت کا دن دیکھیں گے. یعنی عموماً قیامت کا ذکر تو قرآن پاک میں آتا ہے لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا اس کی جھلکیاں اب ہمیں اگلی صورتوں میں دکھیں گی. اور الحاقہ قرآن قیامت کا نام ہے. اس ایک صورت میں ہمیں قیامت کے اور بھی نام ملیں گے انشاءاللہ, جہاں آئے گا آپ کو بتایا جائے گا. آپ اس صورت کو سنیں گا آپ کو صورت واقعہ یاد آئے گی, اس میں بھی کچھ اسی قسم کا انداز تھا. تھوڑا سا اس کے دیکھ لیں کہ شان نزول کب تھی, تو مکہ کے ابتدائی دور کی صورتوں میں سے. اور آپ امیجن کریں اور سنتے وقت سوچیں بھی کہ جب یہ صورتیں ان لوگوں کے اوپر آتی تھی, ان کے سامنے آتی تھی, تو ان کے دلوں پر کیا ہوتا تھا جن کے اندر سے عقیدہ آخرت بالکل مٹ چکا تھا. یعنی انہوں نے تو سوچ لیا تھا کہ مرنے کے بعد بس مٹی ہو جائیں گے, تو ایسے لوگوں کو جب اس طرح کی آیتیں سننی پڑتی تو ان کے لیے وہ کتنا مشکل وقت ہوتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع ہو چکی تھی لیکن ابھی شدت نہیں تھی. مسند احمد کی ایک بہت ہی خوبصورت روایت ہے جو اسی صورت میں آئے گی, تو یہی بیان کر دیتی ہوں. حضرت عمر کے اسلام لانے سے پہلے ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے یہ گھر سے نکلے. یعنی حضرت عمر خود سے واقعہ اپنا سناتے ہیں کیونکہ خود مسلمان نہیں تھے, تو کہتے ہیں میں نے سوچا ذرا ان کو ستا کے تو آؤں. یہ بھی ایک قسم کا شوق ہی ہوتا ہے, دینداروں کو بیوقوف بنائیں, چلو ذرا ان کی بلی کریں, دس اینڈ دیٹ. کہتے میں گھر سے نکلا مگر آپ مجھ سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہو چکے تھے. میں پہنچا تو آپ نماز میں سورۃ الحاقہ پڑھ رہے تھے. میں آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور سننے لگا. کہتے ہیں قرآن کی شان کلام پر میں سخت حیران ہو رہا تھا. اثر ہوتا تھا نا دل پہ, الحاقہ تم الحاقہ, یعنی ایک میلوڈیس وائس ہے اور ردھم بھی تھا. کہتے ہیں کہ میں جب وہ سن رہا تھا تو میں نے کہا ہو نہ ہو یہ شخص شاعر ہے, کیونکہ شاعری والا ہی حسن ہے. قریش جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں. کہتے ہیں اگر ابھی میں یہ سننی سوچ ہی رہا تھا تو اللہ کے نبی کی آواز زبان سے بات ہے کہ وہ ماں ہوا بے قولی شاعر, یہ کسی کا شاعر کا کال ہی, یہ تو رسول کریم کا کال ہے. کہتے ارے اس کو میرے دل کی بات پتہ چل گئی, ہو نہ ہو یہ کاہن ہے. کہتے اسی وقت آپ کے زبان پہ باتی وما و بقولی کاہن قلیل ما تذکرون. کہتے اچھا یہ, کہتے کہ بس اس کے بعد جب آیا کہ تنزیل میں رب العالمین تو میرے دل میں اسلام الحمدللہ, کہتے میرے دل میں ایسا اترا کہ مجھے لگا کہ یہ کلام سچا ہے. لیکن دیکھیے وہی بات, ویریفیکیشن آف ہارٹ سے بات اقرار باللسان تک بہت سارا وقت لے لیتے ہیں کچھ لوگ. ابھی زبان پہ بات نہیں آئی تھی لیکن کئی واقعات تھے جن کی بعد آخر پہ جب ایک دن اپنی بہن کی زبان سے سنا اور ان کے گھر پہ گئے تو وہ کہنا چاہیے کہ آخری چوٹ پڑی اور حضرت عمر کے دل سے ایمان زبان پر آ گیا. تو اس صورت سے یہ پتہ, اس بات سے یہ پتہ چلا کہ یہ صورت حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے سے پہلے نازل ہوئی ہے, تو گویا کہ بہت ہی پہلے دور کی صورت ہے. سورت کے اندر دو رکوع ہیں, پہلا رکوع جو اس کا پورا ٹاپک آخرت ہے اور دوسرا رکوع قرآن اللہ کی طرف سے ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس تھیم پہ پہلے شروع میں ہم دیکھیں گے قیامت کے آنے اور آخرت کے برپا ہونے کا ذکر ہے. آیت نمبر 4 سے 12 تک پچھلی قوموں کا تذکرہ کہ جنہوں نے آخرت کا انکار کیا تو اللہ کے عذاب کا شکار ہوئیں, گویا کہ ان کی قیامت آ گئی. پھر آیت نمبر 17 تک قیامت کا نقشہ ہے کس طرح آئے گی. آیت نمبر 18-37 18 سے 37 تک وہ مقصد بیان کیا گیا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی یہ زندگی بنائی اور اس کے بعد ایک دوسری زندگی ہوگی, اور بتایا جا رہا ہے کہ سب لوگوں کو اللہ کی عدالت میں پیش ہونا پڑے گا جہاں کوئی راز نہیں رہے گا, اور یہاں نام اعمال کے ملنے کی دھلکیاں بھی دیکھیں گے. جن لوگوں نے اس دنیا میں واقعی آخرت کی کوششیں کی تھی ان کے لیے وہ دن بڑا خوشیوں کا دن ہوگا اور دوسرے سے مختلف ہوں گے. جو ہی دوسرا رکوع شروع ہوگا آپ کو انداز بالکل بدلتا ہوا دکھے گا, جس میں کفار مکہ کو مخاطب کیا گیا ہے کہ تم اس قرآن کو شاعر اور کاہن کا کلام کہتے ہو جبکہ یہ اللہ کا نازل کردہ ہے, اور اللہ کے نبی خود بھی اس میں کمی بیشی کا اختیار نہیں رکھتے, اور اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کی ربیع گردن کاٹ دی جائے گی. بہت سمپل صورت ہے, ذہن میں رکھیے کہ آپ قیامت کے دن کھڑی ہیں وہاں, اور یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہو رہا ہے جس کا ذکر ہم ادھر پڑھنے لگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ. ہونی شدنی, اور کیا ہے وہ ہونے والی, اور تم کیا جانو وہ حق ہونے والی کیا ہے. الحاقۃ لفظ کی شدت دیکھیے, اسی کی صورت ہے قیامت کے ناموں میں سے ایک نام. لفظ حق ہے, حق کہتے ہیں ہو جانا, ثابت ہونا. تو حاقہ کیا ہے؟ وہ چیز جس کو لازمن ہو کر رہنا ہے, برحق ہے, جس کے آنے میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کے لیے یہ لفظ کیوں استعمال کیا گیا, تو پھر خود ہی اگلی آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ لوگ جھٹلا رہے تھے, اللہ کہہ رہے تھے حق. وما ادراک, تمہیں کیا پتا, یعنی جتنا تم اس کا انکار کرتے ہو اتنا تمہیں یقین دلایا جا رہا ہے کہ یہ قیامت آئے گی اور ہوگی اور اس کے اندر یہ سب کچھ رہے گا, اور تمہیں اس وقت اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے. جیسے ہم نے سورہ واقعہ میں پڑھا تھا نا, اذا وقعت الواقعہ لیس علی وقعتہا کاذبہ, بالکل وہی انداز آپ ادھر بھی محسوس کریں, کتنی شدت ہے. اور یہ جو بات ہے نا وما ادراک, یہ عربوں کا انداز تخاطب تھا. جیسے ہم کہتے ہیں نا, اب تمہیں میں کیسے سمجھاؤں, کیسے بتاؤں تمہیں, یہ بات تمہارے پلے نہیں پڑتی, تمہاری عقل میں نہیں آتی. بالکل یہی انداز ہے کہ تم اتنے زیادہ سخت ہو گئے ہو کہ تمہیں اتنی سمپل سی بات سمجھ نہیں آتی. آپ اپنے اوپر لے کے سوچئے, اگر آپ نے کبھی لفظ قیامت نہ سنا ہوتا ابھی تک اپنے ماں باپ کی زبان سے, بچپن سے ابھی تک قیامت کا کوئی تذکرہ نہیں, اور بس یہی سوچ ہوتی کہ مریں گے تو اس کے بعد ختم, کیونکہ مرتا تو ہم سب کو دیکھتے ہیں, مر کے جیتا کبھی کسی کو نہیں دیکھا, اور ایک دم آپ قرآن پڑھتی, سوچیں ذرا, اور قرآن پڑھنے آ گئے ادھر, اور آتے ہی قرآن میں قیامت کے تذکرے شروع ہو گئے, تو آپ کا دل کیا کہے گا, یہ کیا نئی بات ہے, ہاؤ از اٹ پاسبل. بس اس سوچ کو اپنے اوپر لیں. آپ اپنے آپ کو بالکل اس وقت مکہ کی گلیوں میں پھرتا ہوا وہ مسلمان سمجھیں کہ جس کے اندر سے آخرت اور قیامت کا تصور بالکل نکل چکا ہے, اور اس کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات سننی پڑتی تو کتنا بے یقینی کا انداز ہوتا. تو اللہ تعالیٰ اس بے یقینی کو یقین میں بدلتے ہوئے کہتے ہیں الحق کا, تو یہ ہو کے رہے گا, یہ حق ہے. چلیے سب کو چھوڑ دیں, اپنے اوپر لیں, خود سے پوچھے کیا مجھے یقین ہے کہ قیامت آئے گی, کیا میں نے قیامت کی تیاری کر لی ہے, کیا میں اس دن کی فکر میں غمزدہ ہوں, کیا میں اس دن کے لیے تیاری کرنے کو اس دنیا میں اہمیت دیتی ہوں. یہ چند سوال ہم سب کو اپنے سے پوچھنے چاہیے, اس لیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے دور رہتے ہیں نا, تو بعض دفعہ علم کی حد تک تو پتہ قیامت آئے گی, عمل میں اس کا اثر نہیں دیکھتا. جس کو یہ یقین آ جائے کہ میں نے مرنے کے بعد ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے, جزا اور سزا ہونے والی ہے, تو پھر بتاؤ کیا وہ کبھی غفلت کی زندگی جیے گا. جب یہ سب کچھ ہونا ہے تو پھر میں اس کی تیاری کیوں نہ کروں. اور سوال پوچھا جا رہا ہے وما ادراک, لیکن اصل میں حیرت کا اظہار ہے, اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ ہونے والی چیز کیا ہے, وہ کیا ہوگی. قیامت کی عظمت کو بیان کرنا ہے, اس کی شان کو بیان کرنا ہے. اور عرب لوگ جب دیکھتے تھے کہ کسی کو کسی کی چیز کی اہمیت کا احساس نہیں ہے نا, تو یہی سٹائل اختیار کرتے تھے, وما ادراک ما الحق کا, اور تجھے کیا پتا وہ حق کا کیا. اور ساتھ ہی آگے کہا کہ تم پہلے تھوڑی اس کو جھٹلانے والے. کذب ثمود وعاد بالقاریہ, اس کھڑکا دینے والی کو سمود اور آد نے جھٹلا دیا تھا. دوسرا نام نوٹ کر لیں, القاریہ, قیامت کا. تیسرا نام, فاما سمود فاخلک بالطاغیہ, جس کے نتیجے میں سمود تو بے حد خوفناک اور اونچی آواز سے ہلاک کیے گئے, طاغیہ کہا گیا. کیا تھی وہ؟ وام آد فاخلک بریح صرصر ناتیہ, اور آد یعنی قوم آد بے حد تیز و تند ہوا سے غارت کیے گئے, ان کو تو اللہ تعالیٰ نے یوں پٹخ پٹخ کے پھینک دیا. آتیہ کہتے ہیں سرکش کو, ایسی چیز جو کسی کے قابو میں نہ آئے. اور سر سر کہتے ہیں پالے والی ہوا, ٹھنڈ ہو جس میں سردی ہو. طاغیہ کہتے ہیں ایسی آواز جو حد سے تجاوز کر جائے, خوفناک اونچی آواز. دیکھیں تھوڑی تھوڑی آوازیں ہماری زندگی ہیں. آپ نے کبھی اپنے ارد گرد آنے والی غیر محسوس آوازوں کو نوٹ نہیں کیا ہوگا, کیونکہ ہم یوز ٹو ہیں. آپ گھر میں جاتی ہیں, ایک دم آپ کو فیملیئر فیلنگز آتی ہیں. کیا ہلکی سی گنگناہٹ فریج کی ہے گھر میں, اگر کسی نے ٹیپ کھولی ہوئی ہے تو ٹیپ کی آواز ہے. اسی طرح اگر بلی باہر چلتی ہے تو اس کی آواز آتی ہے نا. آپ امیجن کریں یہ ساری آوازیں نہ ہوں تو ایک دم آپ خوف زدہ ہو جائیں. جب بجلی جاتی ہے تو بہت ساری آوازیں رک جاتی ہیں نا. تھوڑی تھوڑی آوازیں ہم سب کو اچھی لگتی ہیں, لیکن جب ان کی انٹینسٹی کو بڑھا دیا جائے تو وہ انسان کے لیے ناقابل برداشت ہے. قیامت اپنی حدوں سے آگے بڑھ جانے کا نام ہے. اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہیں, جب ان کو شدید کر دے گا تو قیامت آ جائے گی, اور اس وقت پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ وہ کیا چیز ہے. پھر آپ دیکھیے جو نا وما ادروا کا یا ادرا کا جو ہے نا, یہ پاسٹ ٹینس ہے, ماضی کا سیگا ہے, حالانکہ اس کو مضارے کے سینس میں کہا جا رہا ہے نا. ہونا کہتے تھے وما یدری کا, لیکن پریزنٹ کی چیز یا فیوچر کی چیز کو پاسٹ کے سینس میں دینا اس چیز کی اہمیت کو واضح کرتا ہے, یعنی یہ ہوگا, یہ ہو رہا ہے. اور وہ ہوا جب آئی تھی پچھلی قوموں پہ تو کیا ہوا تھا؟ سخرہا علیہم سب علیالم وسمانیت ایام, جسے ان پر لگاتار سات راتیں یعنی سیون نائٹس اور آٹھ دن ایٹ ڈیز تک اللہ تعالیٰ نے مسلط کیا. سخرہ کے باندھ دینا, ان کے اوپر ہوا ایسے تھی جیسے مسلط ہو گئی ہے. کر کیا دیا اس نے ان کا حال؟ حسوماً فطر القوم فیہا سرعا, بس تم دیکھتے ہو کہ یہ لوگ زمین پر اس طرح گر گئے گویا کہ کانہما جاز نخل خاویہ, جیسے کہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں. قوم عاد کے قد بہت لمبے تھے اور مان بھی کرتے تھے اپنے جسم پر, لیکن جب ہوا چلی تو ان کی گردنیں سر سے ہٹ کٹی, یعنی گردن کٹی تو جسم نیچے گر گئے, گردنیں کہیں اور اڑ گئی. خصم کا معنی ہوتا ہے کاٹنا اور جدا جدا کرنا, اسی طرح خصومن کا معنی ہوتا ہے پے در پے کیا ہوتا ہے؟ کنٹینیوسلی, ابھی ایک پھر دوسرا. اور خاویہ کا معنی ہوتا ہے کھوکھلا, بے روح, جسم کو کھوکھلے تنے سے تشبیہ دی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ جب روح جسم سے نکل جاتی ہے تو جسم ایک کھوکھلا تنا ہی بن جاتا ہے. یہ جو عمر ہے نا, آمرا سے آباد کرنا, تو جب جسم سے روح نکلتی ہے نا تو خالی گھر کی طرح جسم کھوکھلا تنا ہی بن جاتا ہے. کیا خوبصورت انداز ہے دیکھیے اس کی شدت کو بتانے کا. سوچ لو تمہارے ساتھ بھی یہ ہوگا. ہماری سب کی قیامت تو آگے ہے, آد اور سمود کی پیچھے گزر گئی. اور لفظ القاریہ قرا سے عربی زبان میں ٹھوکنے, کوٹنے اور کھڑکھڑا دینے کے لیے آتا ہے. ایک چیز کو دوسری چیز پر مار دینا, خولناکی کا تصور دلایا جا رہا ہے. ان قوموں پہ جو عذاب آیا نا, ان کے لیے کچھ نام پیچھے بھی آئے تھے. سورۃ الاعراف 578 میں الرجفہ, زلزلہ, زبردست زلزلہ. سورۃ ہود 67 میں آیا تھا السیحہ, زور کا دھماکہ. سورۃ حامیم سجدہ 17 میں آیا صاعقۃ العذاب, عذاب کا کڑاکا, اور یہاں اس کو الطاغیہ کہا گیا, حد سے زیادہ سخت عذاب. آپ بتائیے اس وقت اگر کوئی اخبار ہوتا, اس وقت کی کوئی چیز آج ملتی تو لوگ اس کو کیسے ڈیفائن کرتے؟ اور اتنی شدت سے یہ سب کچھ بتانے کی ضرورت کیوں پڑ رہی تھی؟ کیونکہ مکہ والے اس پیغام کو بھول چکے تھے. ان کو لگتا تھا ہم نے کبھی نہیں مرنا, چلیے ان کو تو چھوڑ دیں, ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے مرنا ہے. آج اپنی اس موجودہ دنیا کو ہم دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ کبھی ختم ہوگی, ایسے ہی لگتا ہے یہ چلتی ہی جائے گی, چلتی ہی جائے گی, کبھی ختم نہیں ہوگی. لیکن جب کوئی مرتا ہے, کبھی آپ نے اس گھر کے اندر سے اٹھنے والی خاموشی کو سنا؟ ڈیڈ باڈی رکھی ہو یا خبر پہنچ گئی کہ فلاں مر گیا, ایسے لگتا ہے کہ 48 گھنٹے کا دن ہو گیا. پھر کوئی گھڑی دیکھتے کہتا ہے ابھی صرف ایک گھنٹہ گزرا. اداسی, خاموشی, ایک نحوست. تو جب قوموں کی قومیں تباہ ہوتی تھیں تو کیا ہوتا تھا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیسے اللہ نے ان کو پکڑا. اور یہ جو یام نخیسات کہا گیا, یہ کن کے لیے نخس تھے؟ منحوس دن کس کے لیے تھے؟ جن پہ عذاب آیا. جو ایمان لائے ان کے لیے تو یہ برکت تھی, اللہ نے ان کو نجات دی. تو یاد رکھیے کوئی دن منحوس نہیں ہوتا. بعض لوگوں نے یہ جو 7 راتیں اور 8 دن ہیں اس کو ہفتے کے 7 دنوں سے بھی ٹیلی کیا اور کہا کہ جمعے سے شروع ہوئی تھی, بعض کہتے ہیں بدھ سے ہوئی تھی, اور بعض نے پھر اسی سے بدھ کو منحوس بھی کر دیا. ایسی کوئی بات درست نہیں ہے. بس ایک چیز, اگر ایک کے لیے ہلاکت ہے تو دوسرے کے لیے وہ بچنے کی بھی بات ہے. روایت اللہ کے نبی کی ملتی ہے بخاری اور مسلم میں, فرمایا میری مدد کی گئی سبا کے ساتھ, سواد کے ساتھ, یعنی پروا ہوا کے ساتھ, اور عادی ہلاک کیے گئے دبور سے, یعنی جنگوں میں جو ہوائیں چلتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سے مدد ہوتی تھی اس کی طرف اشارہ ہے. اور قوم عاد جو تھی اس کو ایک ایس مغربی ہواؤں کے ساتھ ہلاک کیا گیا. ابن ابی حاتم نے کہ آپ نے فرمایا عادیوں کو ہلاک کرنے کے لیے ہواؤں کے خزانے میں سے, کتنا کو بلا کھولا ہوگا, ہواؤں کا خزانہ لک ہے نا, صرف ایک انگوٹھی کے برابر, یعنی یہ جو چھلا ہوتا ہے نا اتنا سا, اتنی ہوا کھولی گئی جس میں سے ہوائیں نکلی. اور پہلے وہ گاؤں اور دیہات والوں پر آئیں, ان تمام مردوں عورتوں کو چھوٹے بڑوں کو ان کے مالوں اور جانوروں سمیت لے کر آسمان و زمین کے درمیان معلق کر دیا. شہیوں کو بوجہ بہت بلندی اور کافی اونچائی کے یہ معلوم ہونے لگا کہ یہ سیاہ رنگ بادل چڑھا ہوا ہے, خوش ہونے لگے کہ گرمی کے باعث ہماری جو بری حالت ہو رہی ہے اب پانی برس جائے گا. اتنے میں ہواؤں کو حکم ہوا اور اس نے ان میں سے تمام کو ان شہریوں پر پھینک دیا اور یہ سب ہلاک ہو گئے. حضرت مجاہد کہتے ہیں ہوا کے پر اور دم تھی, اب بتاؤ کوئی ان میں سے باقی بچا؟ جو چلے گئے وہ آج نظر نہیں آتے نا. تو یاد رکھیے کہ جب بھی کبھی کسی قوم پر اللہ کی پکڑ آتی ہے تو اس وقت ان کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا. ہمارے اور آپ کے لیے اس میں لیسن کیا ہے کہ ہم کسی پکڑ سے پہلے اپنے آپ کو بچا لیں. اللہ نہ کرے کہ ہماری یا ہماری نسلوں میں سے کسی کی پکڑ ہو, لیکن اس پکڑ سے پہلے جب اپنے آپ کو بچائیں گے, اگر یہ وقت آئے گا بھی اللہ نہ کرے دنیا میں عذاب کا یا قیامت کا, لیکن آپ کو اس کی تکلیف محسوس نہیں ہوگی. اس کے بعد قوم لوط کی بستیوں کی طرف اشارہ کہ یہ سب کچھ تو ہونا تھا ہوا, لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور قوم بھی تھی جو پکڑی گئی. پہلے ہمیں ایک سوال دیا گیا, فَحَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ, کیا تم نے کبھی اس قوم کے لوگوں میں کسی کو باقی دیکھا؟ آج تک کبھی آپ نے آتے جاتے ایئرپورٹس پہ اور ٹی وی پہ کہیں سنا کہ قوم عاد کا کوئی شخص ڈسکور ہوا ہے, قوم سمود کا آیا؟ نہیں, یعنی جڑوں سے اکھاڑ دیا, ایک بندہ نہیں بچا. حتیٰ کہ کہتے کہ ان کی ایک بڑھیا جو تھی وہ حرم کی حد میں تھی یا کسی غار میں چھپی ہوئی تھی, جب وہاں سے اپنے وقت پہ وہ نکلی, بجا فرعون ومن قبلہ, اور آ گیا فرعون اور جو ان سے پہلے تھے. اسی طرح قوم فرعون کو کس سے مارا؟ پانی کے اندر ڈبو دیا. والمؤتفقات بالخاطئہ, اور وہ بستیاں جو الٹا دی گئیں اپنی خطاؤں کی وجہ سے. المؤتفقات, المؤتفقۃن کی جمع, اف کیسل میں اس کے اندر چھپا ہوا, دیکھنے میں مشکل لگ رہا ہے, حمزہ فا کاف, جاؤ بالافق, سورت نور میں پڑھ چکے, الٹانا اسی سے طوفان کا معنی تھا, الٹ پلٹ. مراد ہے قوم سمود, قوم لوط کی بستیاں. کیوں وہ ماری گئی تھی؟ بالخاطئہ, خطا تھی. کیا خطا تھی ان کی؟ ہوموسیکشوالٹی. کس طرح سے انہوں نے غلط کام کیے؟ فَأَسَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ, پس نافرمانی کی انہوں نے اپنے رسول کی. کس نے؟ سب قوموں نے جن کا ذکر آیا ہے. سمود، عاد اور لوط، ان سب نے اپنے رسول کے، رسول کہاں سے آئے تھے؟ ربہم، ان کے رب کی طرف سے. ہوا کیا؟ فاخذہم اخذت الرابیہ، تو پھر ان کو اس طرح سے پکڑا کہ بہت بڑا پکڑنا، یعنی جب رسول کی بات نہ مانی تو اس نے ان کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا. پتہ کیا چلا؟ کہ سب کا کامن گناہ رسول کی نافرمانی تھی. اور رابعہ ربی سے، اسی سے لفظ ربا ہے، سود، اونچا، بلندی. پھر ایک اور قوم، قوم نو. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے نیچے سے قوموں کا ذکر شروع ہے. عموماً جب قوموں کی تباہی کا ذکر قرآن میں آتا ہے نا، تو حضرت نوح سے شروع ہوتا ہے اور نیچے آتا ہے. یہاں نیچے سے اب اوپر جا رہے ہیں، یعنی قیامت اصل میں اوپر کے نیچے اور نیچے کو اوپر کر دے گی. فرمائنہ لما تغل ما حملناکم فی الجاریہ، اللہ اکبر، انا حملنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب پانی کا طوفان حد سے گزر گیا تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا. حضرت نوح کی کشتی کی طرف اشارہ ہے. کیوں؟ لینا جلحا لکم آیا، تاکہ ہم اس واقعے کو بنا، سوری، لکم تذکیرتن، تاکہ ہم بنا دے اس کو تمہارے لیے ایک سبق آموز یادگار. یہ مچھلی بھی، سوری، خاص امراد کشتی بھی ہے، اس کشتی کو تمہارے لیے ایک نشانی بنا دیا، اور اس واقعے کو، کیونکہ ساری قومیں تو، سارے لوگ تو کبھی نہیں مارے گئے نا، اور کشتیاں بھی عموماً نہیں بچتی ہیں ایسی چیزوں میں. تو فرمایا کہ اس کو ہم تمہارے لیے تذکرہ بنا دیں، اور تذکرہ کہتے ہیں سبق آموز کو، یادگار. اور یاد رکھیں کان، اس کی یاد کو محفوظ رکھنا. اذن تو کان کو کہتے ہیں، یہ تو لفظ ہے نا، تایہ اور وایا، یہ کی لفظ ہے، شکل بدلی ہوئی ہے، ان کو کہتے ہیں، مراد یہاں کان ہے. تائیہ جو ہے اس میں ایک فعل کی صورت میں آئے نا، یاد رکھنا، تو وایہ یاد، یعنی اس واقعے کو کانوں نے یاد رکھا. اتنا مشہور ہوا یہ واقعہ کہ سنی در سنی آگے سے آگے چلی. وہ کان نہیں ہے جو سنی انسنی کرتے، جن کے پردے پر سے آواز اچٹ کر گزر جائے، بلکہ وہ کان جو سنے اور اس کو دل میں اتاریں. مراد یہ ہے کہ جن لوگوں کو عبرت لینی ہوتی ہے وہ ان باتوں کو سن کر اس پہ غور کرتے ہیں اور عمل کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلانے کا ان کا انجام کیا ہے. ایسے لوگوں کو فکر لگ جانی چاہیے کیا کیا. یہاں تک پچھلی قوموں کی تباہی کا تذکرہ. کس طرح بڑی بڑی قوموں کے نام لیے گئے، اور یہ جتنی بھی بستی قومیں تھیں، بستیاں تھیں، مکہ والے ان کو جانتے تھے، اور پورے قرآن میں ہم نے کئی بار ان کے بارے میں پڑھا. آپ اور میں سوچئے کہ اگر اللہ کے نبی آج موجود ہوتے اور جو امت کا اس وقت حال ہے، اس وقت ان میں سے کوئی ایک عذاب آتا ہے یا سارے ہی آ جاتے؟ سارے آ جاتے. اور اللہ کے نبی کی قوم پہ کیوں عذاب نہیں آئے؟ کیونکہ نمبر ایک آپ کی دعا تھی، دوسری بات ہے آخری قوم تھی، تیسری بات ہے ماننے والے زیادہ تھے، جھٹلانے والے تھوڑے تھے. پچھلے نبیوں میں تو ماننے والا ایک دو تھا، جبکہ اللہ کے نبی کو ماننے والے تو لاکھوں کی تعداد میں آپ کی زندگی میں تھے، آج ملین ٹریلینز میں. تو لہٰذا ایسی تمام چیزوں کو سامنے رکھے تو آج جو ہم بچے میں ہیں نا، یہ اللہ کے حکم سے ہیں. پھر کس طرح اللہ نے اپنے نبی کے دشمنوں کو مارا؟ نبی کی تلوار سے. یعنی کوئی اگر آپ سے یہ سوال کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں پہ تلواریں کیوں اٹھائی، تو آپ کہہ سکتے ہیں اللہ کی عذاب سے بچانے کے لیے. وقتی انفرادی طور پر وہ لوگ مارے گئے جو خود سامنے دشمن بن کے آ گئے. کیا یہ مارے جائیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے معاملے کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، تو لہٰذا ان ساری چیزوں کو سمجھنا. کسی نے چند دن پہلے ایک ویڈیو بھیجی جس میں یہ کہا گیا، چونکہ مجھے اس کی صحت کا اندازہ نہیں اس لیے میں نے شیئر نہیں کیا آگے، کہ ٹی وی سے کسی پروگرام میں انہوں نے دکھایا ہے کہ کشتی نوح جو ہے وہ ڈسکور ہو گئی ہے، اور جودی پہاڑ ہے اور اس کے اوپر، اور بدھ اس کی تصویریں بھی ہیں. میرے پاس کوئی ریفرنس نہیں تھا، لیکن انہوں نے قرآن کی آیتوں سے سارا بتایا تھا کہ یہ جب نکلی ہے تو پھر سارے جو مذہب ہیں، کرسچین، جیوز اور مسلم، انہوں نے بہت بڑی بڑی میٹنگس بلائیں کہ یہ کشتی وہ ہے کہ کون سی ہے. پھر اس پہ انہوں نے اعتراض کیے کہ اتنی پرانی کشتی ہے، تو نمبر ایک تو یہ ہے کہ اتنی دیر سے لکڑی کی جو ہے وہ بچ کیسے گئی، پھر اس دور میں یہ بنی کیسے، اور پھر یہ ابھی تک باقی کے. تو انہوں نے اس کے ساتھ اس کی آیتوں کے قرآن کے دیے تھے کہ صرف مسلمانوں کے اسکالر جو تھے وہ اس کا جواب دے سکے، اور کوئی مذہب والا اس کو نہیں دے سکا. لیکن آج ہے کہ نہیں, لیکن ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو کھول دے گا, کیونکہ اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کو تذکرہ بنایا. تو جس طرح آج فرعون کی ممی نکل آئی, ایجاد ہو گئی, سوری ڈسکور ہو گئی, اسی طرح سے ایک وقت آئے گا کہ یہ کشتی بھی لوگ دیکھنے جائیں گے. لیکن یاد رکھیے, جنہوں نے عبرت لینی ہے نا وہی سے عبرت لیں گے, اور جنہوں نے نہیں لینی نا وہ اس کی ٹکٹ دے کے بچوں کو لے جائیں گے, بڑے شوق سے سارے قدیمہ کے طور پہ دکھائیں گے اور واپس آ جائیں گے. ہمارا ان ساری چیزوں کے ساتھ معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ عبرت کا معاملہ. اب آیت نمبر 13 سے, بالکل قیامت کا دن, قیامت آئے گی کیسے؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ, پھر جب پھونکا جائے گا سور میں, کیسے؟ نفخۃ واحدہ, ایک ہی پھونک. اللہ کو بار بار بلوننگ کرنا پڑے گا, بس ایک ہی دفعہ سور میں پھونک ماری جائے گی. اور سور کس کو کہتے ہیں؟ بھونپو. یعنی جیسے یہ مائک ہے ایک قسم کا, تو یہ سور ایک ایسا آلہ ہوتا ہے, آہستہ بھی بولے تو تیز ہوتا ہے. اور اس کو ہم نے آج چونکہ مشینوں میں یہ دیکھا ہے نا, لیکن حرم میں جب لوگ, حرم نہیں بلکہ مسجد نبوی میں میں نے دیکھا ہے, اور حرم میں بھی ہوتا ہے کچھ حد تک, تو وہاں جب لوگ صبح جمع ہوتی ہیں عورتیں, تو ہر زبان کی عورتوں کو اکٹھا کر کے تو وہ ان کو کچھ درس دیتی ہیں. تو وہ جو بات کر رہی ہوتی ہے نا, ان کے ہاتھ میں بالکل وہ ایک جس کو لاؤڈ اسپیکر ہماری زبان میں کہتے ہیں, وہ اسی کے اندر پورا سسٹم ہے, کیونکہ وہاں بجلی تاریں وائر اتنا تو مشکل ہوتا ہے نا, تو وہ اس میں جب بولتی ہیں تو پھر پوری کھلی جگہ میں جتنی عورتیں ان کو آواز آتی ہیں. تو بالکل سور ایک اسی قسم کی چیز ہے کہ جس میں ایک دفعہ ہلکا سا بولیں تو وہ آواز پھر تیز ہو جاتی ہے. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ, امیجن کریے گا, وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَ دَكَّةً وَاحِدًا, اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا لیا جائے گا. سوچیں اپنی جگہ سے, ہومیلتی, زمین نیچے پہاڑ بھی نیچے ہے نا, زمین پہ ہی ہے, ایسے کر کے زمین اور پہاڑوں کو اوپر اٹھایا جائے گا. پھر فَدُكَّتَ دَكَّةً وَاحِدًا, اوپر جا کر اونچے پھینکا جائے گا تو وہ ریزا ریزا ہو جائے گی. فدکتن دکتا دکتن دکا, کوٹنا, دک 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 کوٹنا, یعنی پہاڑ اور زمین کو یوں ریزا ریزا کر دیا جائے گا. فیومئذین وقعت الواقعہ, اس روز وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا. وانشقت السماء فہی یومئذین واہیہ, اور آسمان کا حال کیا ہوگا؟ یہ جو ون شق کا تل ہے نا, یہ لفظ اصل میں شق ہے, شین قاف کا, نون چھوڑ دیجئے, تا پیچھے مونس کی آ گئی, تو آسمان پھٹے گا. کیسا ہوگا وہ سن؟ فہی یوم اذن واہیا, وہ سن سست ہوگا. واہیا کیا؟ ڈھیلا پڑنا, جسے بندش ڈھیلی ہوتی ہے نا, آپ نے کسی چیز کو سخت ڈوریوں کے ساتھ باندھا ہو تو سٹریچ ہو جاتی ہے نا چیز. امبریلا کو ذہن میں رکھیں, جب امبریلا کھلتی ہے تو اس کی جتنی سٹرنگ ہے وہ سب ٹائٹ ہو کے کھڑی ہو جاتی ہے نا. آج آسمان ایسا ہے, اس کے پیچھے سٹرنگ ہے. قیامت کے دن اس کا وہ ایکسل ہلا دیا جائے گا تو وہ ساری سٹرنگ ٹیڑی میڑی ہوں گی, تو پھر امبریلا کیسی ہو جاتی ہے؟ چڑ مڑ ہو جاتی ہے. تو آسمان اس طرح ڈھیلا پڑے گا. امیجن کریں اس دن, ہم اتنی بڑی بڑی اللہ کی مخلوقات ہیں, یہ چکنا چور ہو رہی ہیں, تو انسان تو اس وقت پتہ نہیں چیونٹی سے بھی ہلکا ہوگا. وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا, اور فرشتے اس کے اطراف اور جوانب میں ہوں گے, آسمان کے چاروں طرف فرشتے ہوں گے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ, اور آٹھ فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے. یعنی آج کتنا نے اٹھایا ہوا ہے؟ چار. اس دن آٹھ نے اٹھایا ہوگا. اور سب سے بڑی, اب آپ دیکھیے یہاں تک جو بات ہوئی ہے نا, یہ بے جان مخلوق کی تھی, زمین آسمان سورج چاند سب کچھ جو بھی تھا, اب اس انسان کی حالات بیان کیے جا رہے ہیں. یوم اذن توردون لا تخفا منکم خافیہ, اس دن جب تم پیش کیے جاؤ گے, توردون کو ہائی لائٹ کریں, تم پیش کیے جاؤ گے, تمہاری پیشی ہوگی, تمہاری تاریخ ہے. کبھی آپ نے مقدمے کی ٹرمز میں سنا کہ اس دن فلاں کی پیشی ہے, ڈیٹ ہے, عدالت میں پیش کیے جاؤ گے. لا تخفا منکم خافیہ, اور نہیں چھپے رہے گا تمہارا کوئی راز. آج کتنے راز ہیں امیجن کریں ذرا, تین سیکنڈ لے لیں, कोई अपनी बात सोचेंगे जिसके बारे में कभी किसी को भिनक भी नहीं लगने देते, कोई अपनी जात से, कोई अपने किसी मामले से, और क़यामत के दिन अल्लाह ताला कहते हैं तुम्हारा कोई राज छुपा नहीं रहेगा। ऐसे नहीं लगता कि हम शीशे के कमरे में खड़े हैं? मुझे तो ऐसा लगता है क़यामत के दिन हम सब शीशे के बन जाएंगे, हमारे दिल भी लोगों के सामने होंगे, हमारी आंखें भी, हमारे कान भी, और वहां पर रिजल्ट अनाउंस होगा। रिजल्ट के अनाउंसमेंट का दिन है क़यामत, इम्तिहान नहीं है, रिजल्ट है। फम्मा मन उतिया किताबहु बियमीनिही, बस वो जो कोई दिया गया नामे अमाल दाएं हाथ में, अल्लाह हमें उसमें कर दे। फयकूलु हाउ मुकरो किताबिया, तो वो कहेगा लो देख लो पढ़ लो मेरा नामे अमाल। बिल्कुल उस तालिबे इल्म की तरह, उस स्टूडेंट की तरह जो इम्तिहान में अच्छे नंबर लेके पास होता और अपना रिजल्ट कार्ड, रिपोर्ट कार्ड खुशी खुशी घर में लाकर सबको दिखाता है, माँ को, बाप को, भाइयों को, हाउ मुखरो किताबिया। और ये इंसान की तबीयत है कि जो चीज उसको खुशी देती है या जिसमें उसकी इज्जत होती है वो उसको दूसरों से शेयर करना चाहता है। लोग पूछेंगे भाई तुम्हारे इतने अच्छे नंबर कैसे आ गए? जैसे आज भी दुनिया में जो तालिबे इल्म फर्स्ट आते हैं, सेकंड आते हैं, उनके इंटरव्यूज होते हैं, अखबारों में छपता है, फिर लोग उनसे पूछते हैं अच्छा आप कब पढ़ते थे, आपका क्या स्केड्यूल था, तो वो क्या कहेगा? लंबी छोटी बातें, सिर्फ एक जुमला नोट कीजिएगा, जन्नत पे जाने वाले को जब लोग पूछते हैं सुनाओ क्या करते थे, तो उसका आला अखलाक क्या, कसम कसर नफसी के एक सेंटेंस बोलेगा, लंबी चढ़ी बातें कोई नहीं, अपने तारीफों के कलाबे नहीं मिलाएगा, बल्कि इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, बस ये थी मेरी नेकी, मैं ये गुमान करता था कि मैं अपने हिसाब से मुलाकात करूंगा। ये क्या बात हुई? ना नमाज, ना रोजा, ना हज, ना जिहाद, ना कुरान, सिर्फ इतनी सी बात पे इसको जन्नत मिल गई कि ये हिसाब से मुलाकात का यकीन रखता था। क्यों भाई? इसलिए कि यही यकीन काम करवाता है। इन्नी जनन तो अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, वो छुपा हुआ मोटिवेटिंग फैक्टर है कि जो बंदे से नमाजें भी पढ़ाता है, सदके भी करवाता है और बाकी काम भी करवाता है। ये यकीन आ जाए ना कि मेरी ये चीजें क़यामत के दिन डिस्प्ले की जाएंगी और उस दिन मैं सबके सामने पेश किया जाऊंगा, तो सोच के इंसान बात करेगा, बोलेगा तो 10 दफा सोचेगा फिर बात करेगा, और उसको पता लग जाएगा दाएं हाथ में नामे अमाल मिलते ही कि मैं खैर से हूं, मैं ठीक हूं, खुशियों में दिखाएगा। आगे सूरत इंशिकाक की आयत 9 में भी हम पढ़ेंगे कि वो नामे अमाल लेकर खुशी खुशी अपने घर वालों की तरफ पलटेगा। अब उसका असल एप्लीकेशन क्या है? हाथ में रिपोर्ट तो मिल गई ना, अब वाजबा कहते हैं रिपोर्ट कार्ड तो मिलता है, फिर उसके बाद अनाउंस करते हैं अब इनको गवर्नमेंट की तरफ से वजीफा मिलेगा, कोई कंपनी इनको घड़ी देगी, कुछ ना कुछ गिफ्ट्स मिलते हैं ना, तो अल्लाह ताला कहते हैं अब इस बंदे का जो प्रोटोकॉल है जन्नत में, फहुवा फी ईशते रादिया, वो दिल पसंद जिंदगी में होगा, राजी रहने वाली जिंदगी। हो सकता है उसकी दुनिया ईशत रादिया ना हो, ना पसंदीदा ही हो, ईशा जिंदगी को कहते हैं, इसी से लस मईशत भी है, आयशा भी इसी से ही है, और रादिया राजी करने भी। अब यहां जरा हाईलाइट करिए, ईशत रादिया, दिल पसंद ऐश में होगा, कौन सी दुनिया में? उस दुनिया में। तो जो इस दुनिया में ईशत रादिया चाहेगा और अल्लाह की नाराजगी के बुनियाद पे भी मिले, बस चाहिए दुनिया की जिंदगी अच्छी, उसको वहां क्या फिर मिलेगा? अगली आयत तो में जिक्र आ जाएगा ना, फरमाया फी जन्नत आलिया, वो बुलंद जन्नतों में होगा, आली मुकाम जन्नत, कुतूफुहा दानिया, जिसके फलों के गुच्छे झुके होंगे। कुतूफ कतफ से है, कतफ असल में उछकने को कहते हैं, तोड़ना, पिकिंग, पिकअप, जैसे आप कहते हैं ना स्ट्रॉबेरी पिकिंग से, और दानिया झुकी हुई, यानी फलों के गुच्छे जो अपने बोझ से ही गिरते जा रहे हैं। कहा क्या जाएगा? कुलू वश्रबू हनीयम बिमा अस्लबतुम फिल अय्यामिल खालिया, मजे से खाओ और पियो अपने ही नामाल के बदले में, جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے. یہ ہے انجام. دنیا میں تم نے رب چاہی زندگی چاہی, وہاں تمہیں عیشت راضیہ مل گئی. دنیا میں تم اپنے مقصد سے جیتے رہے, تمہیں وقت ہی نہ ملا کھانوں کو پینوں کو انجوائے کرنے کا, تو یہاں کا کھاؤ ہنی. ہنی اگر سورت نساء میں بھی پڑھ چکے ہیں, سکتا پچتا وہ کھا لو جو جسم کا حصہ بن جائے, جو بوجھل نہ پڑے, جو پیٹ خراب نہ کرے, جو موٹا نہ کرے. اللہ اتنا کچھ کیوں مل رہا ہے؟ بما سلف تم فلے یا مل خالیہ. وہ عورت یاد کیجئے جو عبداللہ بن مبارک کو صحرا میں ملی تھی, تو سارے سفر میں قرآن پڑھتی تھی, اور جب بیٹوں سے ملی تو بیٹوں سے کہا کہ جاؤ کوئی کھانا لے کر آئے, اور وہ سورت کہف کی آیت پڑھی. جب کھانا آ گیا تو ان کے سامنے کھانا رکھ کے یہی آیت پڑھتی, کلو وشربو ہنیم, خوشی خوشی کہو بیما سلب تم فی الیام الخالیہ. اپنی طرف لے گئی کہ جو تم نے پچھلے دنوں میں میرے ساتھ اچھی نہیں کی, کہ اس کے بدلے میں کھاؤ پیو. یہ کون پڑھے گا؟ جس کو قرآن زبان نہیں آتا ہوگا, جس کو اس کا ترجمہ سمجھتا آتا ہوگا. اب یہ سارا پروٹوکول دیکھیں جو ہم نے پڑھا, تھوڑی سی اس پہ بات کرتے ہیں. کیا دنیا میں یہی پانے کی خواہش نہیں ہے ہر ایک کی؟ آج دنیا میں جو دوڑ لگی ہوئی ہے, پیدا ہوتے بچے سے لے کر بڑے ہو کر کیا بنو گے, اچھا سکول, سٹینڈرڈ کہاں, جاب کس کی, کس ڈگری کی کیا حیثیت ہے, کیا ان سب کے پیچھے عیشت اور راضیہ نہیں ہے؟ ہر ماں یہی چاہتی ہے نا کہ اس کے بچے کی زندگی بڑی خوبصورت ہو. ہر باپ کی بھی یہ خواہش ہے. اپنی جان پہ لے کر بھی اپنے بچوں کو یہ سب کچھ دینا چاہتے ہیں. کیا یہ سب کچھ چاہیں تو مل جاتا ہے؟ نہیں ملتا نا. کوشش کر سکتا ہے انسان, ملتا نہیں. اور اگر آخرت کی قیمت پہ, بڑے جوان بچوں کو نماز پہ نہیں لگایا, ابھی تک ان کا قرآن پورا نہیں ہوا, اور ان کی دنیا کی فکریں کرتے رہے کرتے رہے, تو آپ بتائیے کہ کیا ان کو وہاں یہ سب کچھ ملے گا؟ سوچنے کی بات ہے. انشاءاللہ یہ دنیا تو بنی جانی ہے, آخرت کی زندگی بن گئی نا پھر فائدہ ہوگا, پھر انشاءاللہ آپ زیادہ اس کو اپنے بچوں کے ساتھ بھی انجوائے کریں گے. اگر سب کچھ بچوں کو مل بھی گیا ادھر, تو پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اندیشے, خدشے, اپ گریڈ کرنا. آپ بچے کو پڑھاتے ہیں, 10 سال جاب کیا, اب جاب اتر گئی, کیوں؟ کہتے ہیں وہ اپ گریڈ کرنا ہے, اب وہ نئی ٹیکنالوجی آ گئی, اب نئی ریسرچز آ گئی, وہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, اور اسی میں ساری زندگی گزر جاتی ہے. آج بلکہ آپ دیکھیے کہ جتنے لوگ پڑھے لکھے ہیں ان کی جابس اتری ہوئی ہیں, جو کاروبار ہے وہ کما رہے ہیں, اور جو پڑھے لکھے کیریئر ساری زندگی بنانے کی پڑھتے رہے ان کو جاب نہیں ہے. کئی بیچ میں ایشوز آ چکے ہیں, دن بدن مشینیں آتی جا رہی, انسان کم ہو رہے ہیں. آپ کو تو کہ آج جتنے لوگ جاب لیس, اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ویسٹ میں ہر کام تو مشینوں سے ہو رہا ہے. جہاں پہ پہلے ایک انسان بیٹھتا تھا اور مہنگا, اور ان کو گھنٹوں کے حساب سے پے کرنا ہے, اب ایک ہی دفعہ مشین لگا کے کہتے ہیں گھر جا کے سو جاؤ. ایسے موجود ہیں, ایسے ٹریول میں نے کیے اپنے پچھلے ٹریول میں امریکہ میں, جب یہ لاسٹ ٹرپ تھا 2 سال پہلے, تو اس میں گھر سے نکلنے سے لے کر یعنی جہاز میں بیٹھنے تک آپ کو کہیں کوئی انسان نہیں دکھتا. یعنی یہ بھی ہوتے ہیں, آپ کا معاملہ نہیں کسی سے, کارڈ ڈالتے تھے کٹ 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 کٹ, کہیں کوئی بندہ آپ کو پوچھتا نہیں آپ کی طرح, مشینیں آپ سے باتیں کرتی ہیں, اور وہ اپنے پیسے بچا رہے ہیں, اور اب دن بہ دن وہ یہی کر رہے ہیں, کیونکہ اس سے ان کا بہت زیادہ اکانومی کا لوڈ کم ہو رہا ہے. ان کے اب وہ امپلائیز کہاں جائیں گے؟ جاب لیس ہو جائیں گے نا. تو دنیا میں سب کچھ پا کر بھی کوئی پتا نہیں کہ سب کچھ ملا, تو وہ دین, وہ کتاب, وہ قرآن جس نے آخرت میں عیشت اور راضیہ دینی تھی, اس سے ہم نے دور رکھا. یہ بڑا سنجیدہ نقطہ ہے. دنیا کی کوششیں کریں ساتھ ساتھ آخرت کی بھی, بلکہ میں تو کہتی ہوں آخرت کی پوری کر لیں پہلے, بچوں کو دین پہ لگا لیں, پھر اس کے بعد جو ان کا نصیب ہے, دنیا تو ساری زندگی لینی ہے نا, اور انشاءاللہ جو ان کے نصیب کی چیزیں ان کو ملیں گی. اللہ ہمارے نسلوں کو بھی نیکیوں سے بھی محروم نہ کرے, اور ان نعمتوں سے بھی محروم نہ کرے. اور یہ جو لفظ ہے نا کتوف حدانیہ, اس کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ جنتی اپنے بستر پہ لیٹا ہوگا, دور اس کو جنت کی ایک شاخ دکھے گی جس پہ پھل لٹک رہا ہے, اس کا دل چاہے گا کہ میں اس کو کھاؤں, بس دل میں آئے گا, کوئی آرڈر پلیس نہیں, کوئی بیل نہیں بجانی, کچھ نہیں. اتنے میں اس درخت کی شاخ جو نا وہ جھکے گی, دانیہ, بالکل اس کے منہ کے قریب اس کا پھل لگے گا. اور فرمایا کہ جنت کے جو پھل ہیں اس کا چھلکا بھی نہیں ہے اور اندر گٹھلی بھی نہیں ہے, اور دھونے کی تو آف کورس ضرورت ہی نہیں, نہ مکھیاں ہیں نہ مٹی ہے. وہ کھانا شروع کرے گا, جتنا اس کا دل چاہے گا وہ کھائے گا. انیم, کھاؤ پیو موج کرو. جب کھا لے گا نا, اب دل بھر گیا, اب کیا ہوگا؟ بس ختم, کچھ نہیں کرنا. اتنے میں وہ شاخ پیچھے پلٹے گی اور جو پھل کھایا تھا نا وہ رینوویٹ ہو کے تھوڑی دیر میں دوبارہ پہلے کی طرح ہو جائے گا. آپ مجھے بتائیے کیا یہ ناممکن ہے؟ ممکن ہے. جس ذات نے ایک کڑوے بیج سے اتنی بڑی بیل لگا دی اس کے لیے یہ کیا مشکل ہے؟ اصل بات یہ کہ ہمیں اس کا یقین ہو. اب اس کے برعکس ایک بدبخت انسان ہے, وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ, اور وہ جسے اس کے اعمال کی کتاب اس کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی وہ کہے گا کاش مجھے میری کتاب ہی نہ ملتی. اور کتاب سے مراد ادھر مکتوب, نام اعمال. کاش میرا نام اعمال گم جاتا, پیپر کھو جاتے. بھلا مدری ماں حسابیہ, اور میں جانتا ہی نہ کہ حساب کیا ہے, یعنی مجھے واپس نہ ملتا ریزلٹ اپنا. یا لیتہا کانت القاضیہ, یا لیتہا کانت القاضیہ, کاش کہ موت میرا کام تمام کر دیتی. یہ موت کے ناموں میں سے ایک نام ہے القاضیہ, تمام کرے. قاضی, قاضی کون ہوتا ہے؟ فیصلے کرتا ہے نا, تو موت بھی تو فیصلے ہی کر دیتی ہے نا. قضا, آئی قضا چلے, وہی جملہ ہے. یعنی کاش میری موت میرا کام تمام کرتی. ما اغنانی مالیا, میرے مال نے تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دیا. کتنا جمع کیا, کہاں کہاں سنبھالا, کس کس طریقے سے لیا, اور اس مال نے میرا غم کتنا لے لیا. ہر وقت ہوکا بنا رہتا تھا یہ مال کے بنے گا کیا. 10 سال کی بھی گھر میں کھانے پینے کی چیزیں اور استعمال کی موجود ہوں, پھر بھی غم یہ تھا کہ ہائے ایک مہینے نہ آیا گھر میں مال, تو پتہ نہیں ہمارے بچے کہاں سے کھائیں گے. حلقانی سلطانیہ, میرا تو غلبہ بھی مجھ سے جاتا رہا. سلطان سلطنت, یعنی میرے بچے. عورتوں کی سلطنت ان کا گھر, مردوں کی سلطنت ان کے بزنس, اور حکمرانوں کی سلطنت ان کے ملک جو درختے. کوئی غلبہ آج میرے کام نہیں آیا, کچھ بھی تو مجھے یہاں نہیں مل رہا. آج تو میرے پاس ادھر کچھ ہے ہی نہیں. سب چیزیں جن پر انسان کو امید ہوتی ہے وہ چیزیں ختم ہو گئیں. فرشتے اس کی ان باتوں کو, جو بڑی اچھی باتیں کر رہے اس وقت, سن کر کوئی امپریس نہیں ہو رہے. کیا کہتے ہیں, خذوہو, پکڑو اس کو, ٹیک ہم, فغلو, اور توک پہنا دو. غلو غل سے, غل غل, پکڑو ان کے گلے میں توک پہنا دو, کالر پہنا دو ان کو. ثم الجحیم صلو, پھر اسے دوزخ میں ڈال دو. ایسے نہیں لگ رہا کہ ایک جانور کھلا پھر رہا تھا, پھر مالک نے اس کے گلے میں پٹا ڈالا اور پکڑ کے اس کو لے جاؤ آگ میں ڈال دو. دنیا میں کھلے پھر رہے تھے نا جانوروں کی طرح, آج ان کو پٹے پہنا دو. ثم فی سلسلت ذرعها سبعون ذراعا فاسلکوا, پھر اسے ایسی زنجیر میں جس کی پیدمائش 70 ہاتھ کی ہے جکڑ دو. جہنمی کو جن زنجیروں میں باندھا جائے گا اس کا, اس کی ایک کڑی, یہ ہاتھ یہاں سے انگلی سے لے کے نا, یہ انگلی کی ٹپ سے لے کے یہاں تک ہاتھ ہوتا ہے عربی میں. ہم تو ہاتھ اس کو کہتے ہیں, عرب لوگ یہاں سے لے کے کونی تک. 70 ہاتھ لمبی ایک کڑی ہوگی. یعنی زنجیر کو ذرا دوبارہ دیکھیں, فی سلسلہ, سلسلہ کہتے ہیں چین کو, زر اوہا لمبائی اس کی, زیرا سب اون 70, زیرا ان ہاتھ, یعنی آپ ہاتھ لگائے نا یہاں سے دیکھیے, یہ بورڈ کتنا بنتا ہے, 1.5 فٹ, تو 70 سے کریے 1.5 تو کتنا بن گیا, 100 فٹ سے بھی لمبی ایک کڑی ہے اس کی. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی لمبی لمبی چینوں میں پھر جہنمیوں کے جسم کیسے جمائے جائیں گے؟ تو روایت میں پتہ چلتا ہے کہ جہنمیوں کے جسم پھول جائیں گے عذابوں کی وجہ سے, آگ کے اندر جلنے کی وجہ سے, اور سانپ بچھوں کے ڈسنے کی وجہ سے پھول جائیں گے. حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ جہنمی کا ایک دانت احد پہاڑ جتنا ہو جائے گا. یہ صحیح روایت ہے. یہ کان کی لو ہے نا, یہ جو پٹی جو ہوتی ہے کان کی نوک, یہاں سے اس کا جو فاصلہ ہے یہ کئی کئی میل لمبا ہو جائے گا, پھر اس کو زنجیروں میں باندھا جائے گا. اب یہ کس کا ہاتھ ہے, کتنا لمبا ہے, اللہ نوز دی بیسٹ. بس ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہم لا تجعلنا منہم, پکڑو اس کو باندھو. فسلکو, باندھو, یہ بہت کھلا پھرتا تھا اس کو باندھو. اب سوال پیدا ہوتا ہے اتنی سختی کرتا کیا تھا, اس کا جرم کیا ہے؟ ادھر تو تھا نا کہ فاکلوہو, کھاؤ ہنیم بما اسلفتم فی الایام الحالیہ, وہاں پتہ چلا کہ جنت میں جانے والے نے دنیا میں کچھ محنتیں کی تھی, اب اس کا جرم سن لیجیے. اِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ, بے شک یہ اللہ عظمت والے پر ایمان نہیں رکھتا تھا. پہلا گناہ, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ, اصل سارے گناہوں کی روٹ کاز لا یؤمنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ, اللہ کو نہیں مانتا تھا, نام کا ایمان تھا. ابھی یہ جو بھی درس ہوئے ہیں ہمارے ویکینڈ پہ, ہم نے رمضان کی تیاری میں عقیدے کو شروع کیا, کیونکہ اللہ کی قدر نہیں ہے تو اللہ کی بات کی قدر کہاں سے ہوگی. جس کی قدر نہیں ہوتی ہے اس کی بات مان سکتے ہیں؟ بہت مشکل ہے آپ کے لیے. تو اللہ کی قدر نہیں تھی, اس کی عظمت کا احساس نہیں تھا. دوسرا جرم, وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ, اور مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دلاتا تھا. اگر آپ ان دونوں آیتوں کو جوڑ لیں تو اللہ کے بھی حق نہیں دیے تو بندوں کے بھی نہیں دیے. کنجوس تھا, انسانوں پہ مال نہیں لگاتا تھا. آج کیا حال ہے؟ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ, بس آج اس کا نافی دوست ہے. حمیم گرم جوش دوست, ابلتے ہوئے پانی کو بھی کہتے ہیں. یعنی ساری زندگی جن چیزوں میں کھویا رہا, آج ان دوستوں میں ان ساتھیوں میں کوئی بھی اس کی مدد کو نہیں آیا. وَلَا تَعَامُنِ اللَّهِ مِنْ غِسْلِينَ, اور نہ سوائے پیپ کے اس کی کوئی غذا ہے. پیپ بس زخموں کا دھوون. لا يأكله إلا الخاطئون, جسے نہیں کھاتے گناہگاروں کے سوا کوئی اور. خطا کرنے والوں کو پیپ پلائی جائے گی. دنیا میں کولڈ ڈرنکس کے عادی تھے, کئی قسم کے ڈرنکس تھے, کہیں انرجی ڈرنکس تھے, اور وہاں ان کو غسلین پلائی جائے گی, ٹھنڈا مشروب برف کی طرح کا. اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے. آپ دیکھیے کہ یہ انجام ہم پڑھتے ہیں نا, تو بعض دفعہ ایسے لگتا ہے بار بار پڑھ کے بس ٹھیک ہے نا, لیکن اس کو اپنے اوپر لے کے سوچیں. کبھی کھانا کھاتے ہوئے, کھانا چھوڑیے اورنج جوس پیتے ہوئے بیج منہ میں آ جائے, سیلڈ میں لیمن ڈالتے ہوئے لیمن کا بیج بھی منہ میں آ گیا, کیسا کھانا تھا. ہم ذرا سا ٹیسٹ ہماری مرضی کا نہیں ہوتا نا, ہم پھینک کے منہ ادھر کر لیتے ہیں. اتنا برا منہ بناتے ہیں کہ اللہ کی بنا. اور جہنمیوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جہنمیوں کو بھوک لگے گی. جہنم کا جو آدھا عذاب ہے نا, وہ بھوک کا عذاب ہے. اور کبھی دنیا میں آپ کو بڑی شدید بھوک لگی ہو نا, خاص طور پہ جو لوگ بیمار ہوتے ہیں, شوگر پیشنٹ ہیں, یا کوئی ان سے برداشت ہوتا ہے, تو ایک دم کیا لگتا ہے, بھوک لگتا ہی سارا جسم کو لیپ کرتا ہے. ایسے ان کو لگتا ہے کہ بس گرے کے گرے. بالکل یہی بات جہاں دکھتی ہے. اور اتنے بھوکے ہوں گے کہ کانٹے تک کھا جائیں گے. یہ پینا نہیں چاہتے ہیں لیکن پیئیں گے. اور سورت محمد میں غالباً ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ ان کے سروں پہ مقام من حدید, لوہے کے ہتھوڑے مارے جائیں گے. جب یہ گندا پانی ان کے سامنے پیش کیا جائے گا, انکار کریں گے نہیں پینا, تو ان کے سر میں تھوڑے مار کے سر کے راستے سے جسم میں ڈال دیا جائے گا. اور دیکھیے یہ سچ ہے, کوئی ایگزیجریشن ہے اس میں آپ کو, تو میں صرف ترجمہ ہی بتا رہی ہوں, کوئی لمبی چوڑی بات تو نہیں ہم کر رہے, کیونکہ ان آیتوں کے آگے تو بندہ بول ہی نہیں سکتا, بے بس ہو جاتے انسان. اور ہم سب اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. ضرورت ہے حضرت عمر کی اس بات پہ عمل کرنے کی کہ کہا کرتے تھے لوگوں, حاسبو, اپنا حساب لے لو, قبل ان تحاسبو, اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. آج اپنے اعمال کا اندازہ کر لو کہ کل کیا جائے. دیکھیے ہم سب کے اعمال کے وزن ہے نا, ہم خود کر لیں گے تو آسانی ہوگی کہ نہیں. جیسے آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں, آپ سب کو پتا لمٹ ہے 20-30-25 کلو جو بھی ہے. جو لوگ گھر سے تول کے سیٹ کر کے لے جاتے ہیں ان کا سفر آرام دہ ہوتا ہے. اور اگر کوئی اندازے سے ڈال دے, جا کے پتا چلا 10 کلو بڑھ گیا, اور جب وہ سوٹ کیس کھلے گا اور اس میں سے کچھ قیمتی چیزیں نکلیں گی, ضائع ہوں گی, ادھر کچھ رہ گیا کچھ ادھر رہ گیا, رسوائی ہے نا, اور شرمندگی الگ ہے, اور ٹائم کم ہوا تو فلائٹ بھی مس ہوگی. تو آج دنیا میں ہر چیز رات کو سوتے وقت سوچے, آج نامہ اعمال میں کتنا وزن ڈالا ہے, اور جو ڈالا ہے کوئی پروہیبیٹڈ آئٹم تو نہیں ڈال دی, ناجائز چیز تو نہیں ڈال دی. آپ نے دیکھا کہ اکثر جو ہینڈ کیریز ہوتے ہیں اس کو یہ اسکینرز میں سے گزارتے ہیں. مجھے کبھی سمجھ نہیں آتی تھی, ایک دفعہ گزار لیا شروع میں درس اوکے, لیکن اکثر آپ دیکھتے ہیں پہلے بھی گزار لیں, پھر اینڈ پہ جہاز سے پہلے جو لاسٹ لانچ ہوتا ہے اس میں بھی ڈالتے ہیں. ایون اب ٹرانزٹ ہے تو میں سوچتی تھی ان کے سامنے دم جہاز سے گزرے ہیں نکلے, ہم نے کیا یہاں رکھ لینا. اس دفعہ بھی اتفاق ہوا, ہم لبنان سے تھے یا کہیں سے گزرے, تو جب وہ آخری لانچ میں لے کے آتے ہیں نا, तो अंदर उन्होंने एक शीशे का केज बनाया हुआ बिल्कुल जहां स्कैनर से गुजरते हैं। मेरा ख्याल है कि वो इतना बड़ा जमीन से और 2/3 तक भरा हुआ था। और आप पता उसमें क्या है? जो बच्चों के लोगों के सामान में से चीजें निकलती हैं, कैंचियां, छुरियां और बच्चों की गन्स बहुत सारी। यानी मैंने कहा ये असली है, तुमने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, ये असली है, ये असली होती तो इधर पड़ी होती। यानी जो भी चीजें हैंड कैरी में लोगों ने ऐसी डाली होती है ना, वो उनके स्कैनर्स में आ जाती हैं, तो उनको निकाल के फिकवाते हैं। और उन्होंने यादगार के लिए रखा हुआ कि तुम भी देख लो, कल अगली दफा तुम ना इनमें से कुछ ले आना। तो मैंने जब उस केज को देखा तो एकदम मुझे ख्याल फीलिंग बहुत अजीब सी आई कि पता नहीं क्यामत के दिन क्या क्या निकलना हमारे सामान में से। ला तख्फा मिनकुम खाफिया, कोई चीज छुप के नहीं रहेगी। कहते अपने हिसाब ले लो ताकि क्यामत के दिन तुम पर आसानी हो, जिस दिन तुम्हें अल्लाह के सामने पेश करना है और उस दिन तुम्हारा हिसाब लिया जाएगा। मुस्लिम अहमद की रिवायत में है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया क्यामत के दिन लोग 3 मरतबा अल्लाह के सामने पेश किए जाएंगे। पढ़ चुके हैं ना, अल्लाह के सामने पेश करना है, 3 दफा पेश किए जाओगे। पहली और दूसरी बार तो उजर, माजरत और झगड़ा करते होंगे। यानी पहली दफा आएंगे तो सॉरी, एक्सक्यूज मी, हो थैंक यू, सॉरी अल्लाह, थोड़ा सा झगड़ेंगे। लेकिन तीसरी पेशी जो आखिरी होगी उस वक्त क्या होगा? तो रदो ना, उस वक्त नामे अमाल उड़ाए जाएंगे, किसी के दाएं हाथ में आएगा और किसी के बाएं हाथ में आएगा। तो अल्लाह के सामने पेश होने से क्या मतलब है कि तुम्हारे सब नतारे होंगे। कभी ट्रैवलिंग को देखे ना तो आपको ये सब आते आराम से समझ आएंगी। दिल धक धक कर, कुछ भी ना हो आपके सामान में, रोना भी क्या? जब स्कैनर से गुजरती है, जब आपको ग्रीन चैनल्स में से गुजारते हैं, जब आपको मशीनों में से गुजरते हैं, एक तो तकलीफ बहुत होती है, मुश्किल लगता है उठना बैठना करना, ये क्या हो गया वो, और दूसरा तो पता नहीं अंदर से क्या इनको मिल जाए, पता नहीं इनको क्या होने लगे। इसलिए जरूरत है इस बात को कि इंसान अपने आप को लेकर चले। एक रिवायत सुनाती हूँ आपको, बड़ी खूबसूरत रिवायत है। हजरत हंजला का जिक्र तो आपने सुना हुआ है ना, हुसैलुल मलाइका, उनके बेटे हैं अब्दुल्ला, अब्दुल्ला बिन हंजला, जिन्हें फरिश्तों ने उनकी शहादत के बाद गुसल दिया था, उनके बेटे यानी अब्दुल्ला फरमाते हैं, अल्लाह ताला अपने बंदे को क्यामत वाले दिन अपने सामने खड़ा करेगा। सोचिए, आप अपने ऊपर लें, बस अब आपको किसी और की फिक्र नहीं है। इसकी बुराइयां इसके नामे अमाल की पुष्ट जो इस पर जाहिर की जाएंगी, यानी उसको खुद नजर आ रही है। ऐसी कि जैसे मिसाल है कि मैं ये पेपर है तो इसमें कुछ लिखा हुआ है, तो मैं यूं कर दूं तो लिखा हुआ इससे आपको दिख रहा है ना, तो उसकी बैक पे लिखी होंगी जो इस पर जाहिर की जाएंगी। और अल्लाह ताला इससे फरमाएगा, बता क्या तूने ये अमाल किए हैं, यानी उसको दिखाए जाएंगे उसके अमाल। वो इकरार करेगा कि हाँ बेशक खुदाया ये बुराइयां मुझसे हुई हैं। अल्लाह ताला फरमाएगा, देख मैंने दुनिया में भी तुझे रुस्वा नहीं किया न फजीहत किया, अब यहां भी मैं तुझसे दरगुजर करता हूँ और तेरे तमाम गुनाहों को माफ करता हूँ। जब इससे फारिग होगा तब अपना अमालनामा लेकर खुशी खुशी एक एक को दिखाता फिरेगा। हाउ मुकरो किताब। हजरत इब्ने उमर की रिवायत है, फरमाया क्यामत के दिन अल्लाह ताला अपने एक बंदे को अपने पास बुलाएगा और इससे इसके गुनाहों के बारे में पूछेगा कि फलां गुनाह किया, फलां गुनाह किया, ये इकरार करेगा यहां तक कि समझ लेगा कि अब हलाक हुआ, यानी इतने गुनाहों के साथ मैं कैसे बचूंगा। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, मेरे बंदे दुनिया में भी मैंने तेरी इन बुराइयों पर पर्दा डाल रखा था, अब आज तुझे क्या रुस्वा करूं, जा मैंने तुझे बख्शा। फिर इसका नाम है माल इसके दाएं हाथ में दिया जाएगा जिसमें सिर्फ नेकियां ही नेकियां होती हैं, लेकिन काफिरों और मुनाफिकों के बारे में तो गवाह, यानी ये तो मोमिन का मामला था ना, तो जो काफिर और मुनाफिक हैं उनके साथ क्या मामला होता है, उनके बारे में तो गवाह पुकार उठते हैं कि अल्लाह ये वो लोग हैं जिन्होंने तुझ पर झूठ घड़ा। तो लोगों सुनो, इन जालिमों पर अल्लाह की फटकार है। तो जरूरत है इस बात की कि हम उसके लिए तैयारी करें। अच्छा, ये जो बात है ना, फी जन्नत आलिया, ये कैसी है? इसके ऊपर भी एक हदीस सुन लीजिए। ایک شخص اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے رسول کیا اونچے نیچے مرتبے والے جنتی آپس میں ایک دوسرے سے ملاقاتیں بھی کریں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، بلند مرتبہ لوگ کم مرتبہ لوگوں کے پاس ملاقات کے لیے اتر آئیں گے، یعنی نیچے والوں کو اوپر آنے کی اجازت نہیں ہوگی. کیوں بھلا؟ کوئی آپ نے سے بتایا؟ جی بتائیے شابش، صحیح کہہ رہے ہیں. پھر جب دیکھ لیں گے اوپر، تم کو اوپر ہی رہنا پڑے گا، کیونکہ جنت کی خوبی ہے ایک دفعہ جس نے جو نعمت دیکھ لی پھر اس سے واپس نہیں لی جائے گی. تو اوپر والے کو اللہ تعالیٰ نیچے بھیجیں گے اور خوب محبت اور اخلاص سے سلام مسافر اور آؤ بھگت ہوگی. البتہ نیچے والے بس سبب اپنے اعمال کی کمی کے اوپر نہیں چڑھیں گے. میں اس طرح سے سوچتی ہوں کہ جہاز میں کسی فرسٹ کلاس کے پیسنجر کو اگر وہ چوائس لے تو اس کو پیچھے آنے کی اجازت دے دیں گے، گو ہیڈ بیٹھ جاؤ ہمیں کیا، لیکن پیچھے والے کو آگے نہیں بیٹھنے دیں گے بیکاز آپ نے اتنا پے نہیں کیا. ایک روایت میں کہ جنت کے 100 درجے ہیں اور ہر 2 درجوں کے بیچ اتنا فاصلہ جتنا زمین اور آسمان میں. حضرت برا کہتے ہیں جنت کے پھل اس قدر چھکے ہوں گے کہ جنتی اپنے چھپر کھٹ کس کو کہتے ہیں؟ مسحری، بستر، بیڈ، اس پر لیٹے ہی لیٹے ان میووں کو توڑ لیا کریں گے. اللہ تعالی رسول اللہ فرماتے ہیں ہر ہر جنتی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک لکھا ہوا پروانہ ملے گا، یعنی اجازت نامہ، جس میں لکھا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا کتاب من اللہ لفلان ابن فلان ادخلوہ جنت عالیت قطوفہا دانیہ. کیا ترجمہ؟ اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے، یہ لکھی ہوئی چیز فلاں کی، فلاں کے بیٹے کی، یعنی اس کے باپ کا نام بھی ہوگا، کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جنت عالیہ یعنی بلند جنتوں میں جس کے پھل چھکے ہوئے ہیں، اس کو وہاں جانے دو. وہ ایک قسم کا ایک اس کو گرین کارڈ مل جائے گا اور دکھاتا جائے گا اور آگے جائے گا. یہ تبرانی کی روایت ہے. بعض روایتوں میں آتا کہ یہ اجازت نامہ پل سرات پر ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا، جیسے بورڈنگ پاس پکڑاتے ہیں جاؤ اس کو دکھا کے جہاز میں جاؤ، اور ان کو بطور احسان اور مزید لطف و کرم کے زبانی بھی کھانے پینے کی اجازت دی جائے گی اور کہا جائے گا کہ کلو وشربو ہنیم بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. تو سیدھے سیدھے رہے، اللہ کے نبی نے فرمایا عمل کرتے جاؤ اور سیدھے اور قریب قریب رہو، اور جان رکھو کہ صرف اعمال جنت میں لے جانے کے لیے کافی نہیں ہے. لوگوں نے کہا اللہ کے نبی آپ کے بھی اعمال نہیں کافی؟ کہا میرے بھی نہیں، یہاں تک کہ اللہ کا فضل اور کرم اور اس کی رحمت میرے شامل ہو جائے. تو لہذا سیدھے کام کریں، اللہ سے امید رکھیں، اللہ تعالیٰ بچا لے گا. اب یہ جو جہنمیوں کی باتیں، اس پہ تو اتنی حدیثیں ہیں کہ جس کو پڑھتے وقت واقعی دل سے دعا نکلتی کہ اللہ ہمیں بھی اور ہمارے ساتھیوں کو، جن کو بھی ہم جانتے. دیکھیں کسی کو کافر کہہ دینا کتنا آسان ہے، لیکن جہنم میں جلتا دیکھنا کوئی خوشی کی بات ہوگی؟ وہاں اللہ تعالیٰ کس طرح سے ان کو پکڑے گا. یہ جو ہاتھ ہے نا سیران، اس کے بارے میں ابن عباس اور ابن جریج کہتے ہیں یہ ناپ فرشتوں کے ہاتھ کا، یعنی انسانوں کے ہاتھ کا نہیں ہے. ابن عباس کہتے ہیں یہ زنجیریں کے جسم میں پھرو دی جائیں گی اور پخانے کے راستے سے نکال دی جائیں گی اور منہ سے نکالی جائیں گی، اس طرح اسے آگ میں بھونا جائے گا جیسے سیخ میں کباب اور تیل میں ٹڈی. یہ بھی روایت ہے کہ یہ زنجیریں ڈالی جائیں گی اور ناک کے دونوں نتھنوں سے نکالی جائیں گی جس سے وہ پیروں کے بل کھڑا ہی نہ ہو سکے گا. مسند احمد کی روایت ہے اگر کوئی بڑا سا پتھر آسمان سے پھینکا جائے تو زمین پر وہ ایک ہی رات میں آ جائے، لیکن اگر اسی کو جہنمیوں کے باندھنے کی زنجیر کے سرے پر سے چھوڑا جائے تو دوسرے سرے تک پہنچنے میں 40 سال لگ جائیں. یہ ترمذی کی روایت اور حسن روایت ہے، کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ کمزور درجے کی روایتیں. تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان تمام کاموں کے کرنے کی توفیق دے جن کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کو یہ سب کچھ ملا. اب آگے دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے سورت کا، جس کا ذکر شروع میں کیا گیا کہ اللہ کے نبی کی زبان سے سن کر حضرت عمر نے کیا سوچا تھا، وہی واقعہ اس کو تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں. اس میں اب قرآن پاک کی صفات اور اس کی تاثیری اور اس کا اثر دکھایا جائے گا. فرمایا فلا اقسم بما تبصرون، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جو تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے. یعنی بہت بڑی قسم ہے نا کہ نظر آنے والی اور نہ نظر آنے والی چیزوں کی قسم کھاتا ہوں. کس بات پہ؟ جواب قسم، انہ لقول رسول کریم، یقیناً یہ ایک رسول کریم کا قول ہے. اللہ کے نبی کون ہے؟ رسول. اور رسول کریم کا قول یعنی فرشتے کی طرف بھی اشارہ ہے, اس کو بعد میں دیکھ لیں گے. وما ہوا بھی قولی شاعرن, اور یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے. قلیلم ما تؤمنون, مگر کتنا کم ہے جو تم لوگ ایمان لاتے ہو. یعنی یہ قرآن اثر کرتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کسی شاعر کا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ قول کریم کس کا کہا گیا, رسول کریم کون ہے؟ بس کہتے ہیں کہ اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور سورۃ تکویر میں ہم پڑھیں گے آیت 19 میں, وہاں جبرائیل کو بھی رسول کریم کہا گیا. تو یہاں مکہ علیہ جبریل کو تو نہیں دیکھ رہے تھے نا, اور نہ وہ ان کو شاعر اور مجنو کہتے تھے. تو یہاں قول رسول کریم سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جبرائیل کو اللہ کے قول کی بات کیوں کر دی؟ اصل میں تو قرآن اللہ کا کلام ہے, تو لوگوں کے سامنے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آ رہا تھا نا, اس لیے. ولا بھی قولی کاہن, اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے. قلیلم ما تذکرون, مگر تم بہت تھوڑا غور کرتے ہو. کاہن اس دور میں بہت معروف تھے, کہانت, جو غیب کی باتیں جانتے ہیں, فورچون ٹیلر کہہ لیجئے, پامسٹ اور اسی طرح کی باتیں, جو ہاتھ دیکھ کے اور فیچرز کو دیکھ کے اندازہ لگاتے تھے. کہا یہ سب نہیں ہے بلکہ تنزیلوں میں رب العالمین, یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے. یہ صحیح کہ آپ نے اتنا قرآن پڑھا ہے, آپ کو یہ قرآن کس کا کلام لگتا ہے؟ آپ کو اس قرآن کو پڑھتے وقت کیا فیلنگ آئی؟ جی ادھر سے نادیا, کیا انسان اس کے آگے سپیچ لیس نہیں ہوتا؟ یقین کریں, اب یہ جو وہ ہے نا, اس کو پڑھانا بہت مشکل ہے. بظاہر اس میں کوئی بات نہیں ہے بتانے کی, ایسا لگتا ہے سب پتہ ہے, سب پتہ ہے, سب ریپیٹیشن ہے, لیکن ان لفظوں کی جو خوبصورتی اور اس کی شدت ہے, اس کو اس احساس سے سننا کہ یہ میرے رب کا کلام ہے, یہ بہت بدل بات ہے. اللہ کہتے ہیں یہ جو تمہارے دلوں میں اثر کرتی ہے نا, یہ تاثیر اللہ کے کلام کی وجہ سے ہے. لیکن تم کتنا تھوڑا ایمان لاتے ہو, تمہیں اس کی قدر ہی نہیں ہے. اور حقیقت ہے کہ بہت تھوڑے ہیں, اور تھوڑوں میں سے بھی تھوڑا ہے ایمان جو وہ لاتے ہیں. قسم پیش کی گئی, جس مکہ کے شخص جس کی قسمیں لوگ کھاتے تھے, جس کا اخلاق اتنا اچھا تھا, وہ اتنا بڑا جھوٹ تو کبھی نہیں بول سکتا. اور اس کو فائدہ بھی کیا ہے؟ کوئی مفاد تو ہے نہیں. کوئی اس کلام کو سنانے کے لیے گالیاں سنے, لوگوں کی باتیں سنے, تو کبھی بیٹھ کے سوچو کہ اس کو کیا ملنا ہے, اس کا کیا نقصان, اس سے فائدہ ہے؟ کوئی اس کا بزنس تھوڑی ہے, یا اس کی کوئی جاب تھوڑی ہے کہ اس نے یہ باتیں سنا کے تمہاری باتیں سننی ہے. اصل بات ہے کہ اس کلام کی تاثیر ہی اللہ کی طرف سے ہے. جو بھی اس کو سچ کے ساتھ بولے گا, اللہ اس کی زبان میں بھی اثر ڈال دے گا. اور آپ دیکھیے کہ اسی کی بات کو آگے اللہ تعالیٰ اور تھوڑا لا رہے ہیں. یہاں تک تو بات لگتا ہے کہ اللہ کے نبی کی سائڈ لی گئی ہے, کہ تم کیا جو سوچتے ہو یہ ٹھیک ہے کہ نہیں, تنزیلوں میں رب العالمین. اب اگلی آیتیں مشکل ترین آیتیں اللہ کے نبی کے ناطے سے. اور اگر قرآن اللہ کے نبی نے خود لکھا ہوتا نا, تو یہ جو آیتیں میں اور آپ پڑھنے لگے نا, یہ یعنی یہ قرآن اگر اس نے خود اپنی طرح سے گھڑ لیا ہوتا اور ہمارے نام پہ لگا دیا ہوتا, لأخذنا منہ بالیمین, تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے. ثم لقطعنا منہ الوتین, پھر اس کی رگے گردن کاٹ دیتے. یہ وتین جو ہے نا, نحن اقرب الیہ من حبل الورید, کوئی ورید ہے یہ. یعنی اگر اس نبی نے یہ قرآن خود لکھا ہوتا اور ہمارے نام سے پیش کرتا, تو ہم اس کی گردن کاٹ دیتے. اور یہ جو ایکشنز ہیں نا, پہلے اس کا دایاں ہاتھ پکڑتے, پھر وتین کاٹتے, اس دور میں جب کسی کو سولی پہ چڑھاتے تھے تو ایسے ہی پکڑتے تھے, اس کا ذکر ہے. کہا یہ نبی بھی اگر اپنے پاس سے کوئی بات کرے گا تو ہم اس کو بھی کاٹ دیں گے. فما منکم من احدن عنہ حاجزین, پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس کلام سے روکنے والا نہ ہوتا. یعنی ہم اس شخص کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے تو تم ہمیں روک نہیں سکتے تھے. مطلب یہ ہے کہ نبی کو بھی وحی میں کمی بیشی کرنے کا اختیار نہیں. پیچھے پڑھ چکے ہیں سورۃ تحریم میں, لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ, تم سخت سزا دیں گے. کتنی زبردست آپ دیکھیے کہ یہ آیت ہے. جیسے اگر آپ دیکھیے کسی بادشاہ کا آفیسر ہے, وہ اگر اس سے کوئی جعل سازی کرے تو بادشاہ اس کو مروا سکتا ہے نا, دھوکا کوئی دے تو کیا اللہ کے نبی خود سے باتیں گھڑ گھڑ کر آپ اللہ کے نام پہ لگائیں گے؟ نہیں. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ, در حقیقت سے پرہیزگار لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے. کس کے لیے نصیحت ہے؟ سب کے لیے. متقین, سورہ بقرہ کے شروع میں کیا پڑھا تھا؟ ہُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. یہاں کیا ہے؟ تذکرۃً للمتقین. پتہ کیا چلا کہ قرآن ہے تو سب کے لیے گائیڈ بک, لیکن فائدہ متقی ہی لیتے ہیں. وَإِنَّ لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ, اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے بھی ہیں. سارے نہیں ہیں ماننے والے, کچھ جھٹلاتے بھی ہیں, کوئی بات نہیں. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ, یقیناً ایسے کافروں کے لیے یہ حسرت کا سبب ہوگا. پھر ہے کیا یہ؟ نہ یہ نبی کا کلام ہے, نہ یہ اس کو کوئی جھٹلا سکتا ہے, نہ کچھ. یہ ہے کیا؟ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ, بالکل یقینی حق ہے یہ. یہ قرآن حق ہے, سچ ہے, یقینی چیز ہے. کرو کیا جب لوگ آپ کو ستائیں, آپ پہ الزام لگائیں کاہن مجنو دیوانہ کے, تو فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ, اپنے رب کے نام کی تسبیح کرو. جب دین پہ عمل کرنے کے راستے میں مخالفت آئے تو سبحان اللہ کی تسبیح شروع کر دو, اللہ کی طرف آ جاؤ, نصیحت لو, پکڑو, اس کی طرف جھکو, وہ تمہارا ہے, اور کوئی تمہاری مدد نہیں کرے گا اس کے سوا. ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے نا کہ اس دور میں لوگ کس طرح سے اللہ کے نبی کے ساتھ تھے. اور حضرت عمر کے دل پر جو ان آیتوں نے اثر کیا وہ سچ تھا نا. کتنا اس میں دیکھیے حسن بھی کتنا ہے. اور آپ ہر جملے کو دیکھیں نا, بالیمین, وتین, حاجزین, متقین, مکذبین, کافرین, پھر الیقین, ایک ہی ساؤنڈ ہے. یہ کلام کون پیش کر سکتا تھا؟ یہ اللہ کے نبی کی زبان سے سن کر واقعی وہ جو کہتے تھے وہ سچ کہتے تھے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے کانوں پہ یہ اثر کیوں نہیں کرتا؟ ارم اس کو سکرین کو دیکھیں, کیوں نہیں یہ اثر کرتا ہمارے دلوں پہ؟ اپنے اوپر لیں, اب اس وقت بات کریں. ہم جب اس قرآن کو سنتے ہیں تو کیا ہمیں بھی اسی طرح محسوس ہوتا ہے جیسے ان کو ہوتا تھا؟ اصل بات جو ہے نا, مجھے سمجھ آتی کہ اللہ کی ہم قدر نہیں پہچانتے, ہم اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرتے. اگر وہ کرنے لگ جائے نا تو بہت سارے ہمارے کام آسان ہیں. اور یہ ساری صورتیں اور آیتیں آپ کو سمجھ کب آئیں گی, ان کا اثر آپ کے دلوں پہ کب آئے گا؟ جب آپ حقیقت میں اللہ کی معرفت لیں گے. سورت ملک سے یہ قرآن شروع ہوا ہے نا, یعنی یہ پارا شروع ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ اگر ہر رات کو جب آپ سورت ملک پڑھیں, اور ادھر سے بھی لگائیے نا, اگر آپ اس کو پڑھتے وقت غور و فکر کریں اور ایک دفعہ آپ سن لیں تو آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ آپ کے دلوں پر اس کا اثر ہوگا. اس کو تلاوت کے لیے بھی لگائیں. ہم سورت ملک کی ویڈیو ایک دیکھتے ہیں ساتھ ہی, اور ساتھ ہی اس کی تلاوت بھی سنیں گے. اس میں بھی ہے میرا خیال, میں کوشش کرتی ہوں اگر ایسی لگ جائے تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ ہم تھوڑا سا محسوس کرنے کی بات ہے. آپ گھروں میں بھی جا کے کر سکتے ہیں, لیکن یہاں مل کے ذرا غور و فکر کرتے ہیں تھوڑا سا.